الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین يا رب العالمين محترم اور معزز خواتین الحمدللہ ذوالحجہ کا یہ اب آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ محرم الحرام سے مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ذوالحج اور محرم خاص طور پر یہ دو ایسے مہینے ہیں جن میں تین عظیم شخصیات صحابہ کرام میں سے ان کی شہادت کا دن منایا جاتا۔ 18 ذوالحج، ذوالنورین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یوم شہادت۔ ان شہادتوں کا اصل فلسفہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ عظیم جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی گئیں، شہادت کہتے کسے ہیں، پھر شہادت کا درجہ کیا ہے، خاص طور پر ہمارے دین میں وہ ہستی، وہ شخص جس کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کا درجہ، اس کا مقام کیا ہے۔ پھر اسی طرح شہادت ایک کہلاتی ہے قولی، ایک کہلاتی عملی، ان میں کیا فرق ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر شہادت علی الناس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو شہیدہ یشہدو، شہید کا لفظ جو اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن حکیم میں صرف ایک مقام کے سوا کہیں پر بھی مقتول فی سبیل اللہ کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عام طور پر اس کا مفہوم بڑا واضح ہے، بڑا وسیع ہے۔ شہیدہ یشہدو بنیادی طور پر گواہی کے معنوں میں آتا ہے۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو شہیدہ یشہدو شہادت کے بنیادی معنی گواہی دینا۔ اسی طرح یہ گواہی جب لام کے صلے کے ساتھ شہیدہ لہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے حق میں گواہی دینا۔ ان فیور آف. اسی طرح اگر شہیدہ علی آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف گواہی دینا، جیسے لہو اور علی کا صیغہ اگر آتا ہے، صلہ اگر آتا ہے، تو ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم کی، اس سے بات واضح ہوگی. حضور نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن حکیم تمہارے حق میں گواہی دے گا قیامت کے دن یا تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن. کیونکہ گواہی بہرحال کسی کے حق میں ہوتی ہے تو کسی کے خلاف ہوتی ہے. کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں شہادت کے لیے، گواہی کے لیے، تو کسی کو فیور اگر آپ کریں گے تو کسی کے خلاف گواہی جائے گی نا. تو اسی طرح شہیدہ لہو کسی کے حق میں گواہی دینا، شہیدہ علی کسی کے خلاف گواہی دینا. اصطلاحی معنوں میں اس کے معنی جو ہیں وہ موجود ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے. جو شخص گواہی دیتا ہے وہ موجود ہوگا تبھی تو گواہی دے سکے گا. تو بہرحال اس کا مفہوم بہت واضح اور بہت وسیع ہے. عام طور پر مقتول کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کے لیے ہم اردو زبان میں شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ بات ہو چکی ہے، لیکن میں صرف دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نبوت کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد ہمارے دین میں سب سے اونچا، سب سے بڑا درجہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. نبوت رسالت تو ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے نا، یہ تو انسان اپنی محنت سے، قربانیوں سے حاصل کر ہی نہیں سکتا. لیکن وہ شخص جو اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے دین پر گواہی دے رہا ہو، پوری زندگی دین پر عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ شخص طبعی موت مرے، کسی حادثے میں مرے، کسی وبا کا شکار ہو جائے، یا اعلیٰ ترین درجے میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل کر دیا جائے، وہ شہید فی سبیل اللہ ہے. گویا وہ اپنے قول سے بھی گواہی دے رہا ہے، اپنے عمل سے بھی گواہی دے کر دیا، اور یہاں تک کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نبوت اور رسالت کے بعد اس امت کے لیے جس کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں. دو آیات کا ریفرنس دوں گا صرف، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں آیات آپ سب کو بھی یاد ہوں گی. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 19 رکوع میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ 19 رکوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا. سورہ بقرہ اکثر و بیشتر مدنی سورت جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے، اور خاص طور پر 19 رکوع تو بہت ہی اہم ہے، جس میں مسلمانوں کو خصوصی ہدایات دی گئی کہ جو جنگ شروع ہونے والی تھی، اللہ کی راہ میں اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، اس کی ذہن سازی کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں معلوم نہیں، تم اس حقیقت کو جان نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے ان کو کیا زندگی عطا فرمائی. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے یہی موضوع اس طرح بیان فرمایا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اور وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. اور زندگی بھی کیسی، یرزقون، ایسی زندگی کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. کھانے پینے کا سامان عام طور پر رزق کے معنوں میں آتا ہے، تو زندگی ایسی زندگی کی جس میں جن کو رزق بھی دیا جاتا. تو بہرحال دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، یہاں تک کہ اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دینے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید خواہش کا اظہار فرمایا. ایک حدیث میں 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہ میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے۔ تین مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرما کر امت کو یہ تصور دینا چاہا ہے کہ اتنا بڑا درجہ ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قتل کیا جانا۔ وہ بات دوسری ہے کہ ایک اصول ہے قرآن حکیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ کی راہ میں رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول لازمان غالب آ کر رہیں گے، رسول کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ اصول نوٹ کرنے کی بات ہے کہ رسولوں کو اللہ کی راہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، یعنی اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے قتل کیا جانا، اس سے مراد یہ ہے۔ ایک اور دلیل کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، صرف یہ ایک ضمنی مضمون موضوع شروع ہو گیا لیکن ہے بڑا اہم۔ انبیاء کرام کو قتل کیا گیا ہے، تو نبی اور رسول میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ بنیادی فرق کے اعتبار سے رسول قتل نہیں کیے جا سکتے، پیغمبروں میں نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہودیوں کے یہ جرائم بیان ہوتا ہے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہودی انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے تھے نا حق۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، وہ نبی تھے، مغلوب کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ قتل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، لہذا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سورہ نساء میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہاں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب دی، بلکہ ان کے لیے پورا معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی شدید خواہش کے باوجود آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی بات آ گئی۔ اب آئیے مقتول فی سبیل اللہ کا درجہ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے دعا بھی کی، پیغمبر کی حدیث سنا دی شدید خواہش کے بعد، تو اس اعتبار سے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں مرنا تو ہم سب نے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس پر موت نہ آئے۔ دلچسپ بات عرض کرتا ہوں، موت ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی اس کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے کافر آئے خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا، رب کائنات کا انکار کرنے والے موجود ہیں، 2 عرب سے زیادہ تو کمیونسٹ ہیں، رشیا، چائنا، ان کی تعداد اگر آپ نکالیں تو یہ 2 عرب سے زیادہ انسان ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ بڑی تعداد ایسی ہماری، ہمارے لوگوں کی بھی ہے جو بہرحال انکار تو کر رہی ہے، چاہے اپنی زبان سے کریں، اپنی عمل سے کریں، لیکن انکار کرتی ہے اللہ کا، آخرت کا۔ لیکن آج تک کوئی ایسا دنیا میں شخص پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے کہ جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ موت آنکھوں سے دیکھنے والی شے ہے نا، محسوس کی جانے والی شے ہے، لیکن یہ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر انسان پر آئے گی، چاہے انسان نیکی میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ اعلی ترین درجے پر پہنچ جائے، تب بھی موت آئے گی۔ اسی طرح نافرمانی میں، نافرمائی درجے کو پہنچ جائے، فرعون جیسا نافرمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ فرعون کی نافرمانی قرآن بیان کرتا ہے کہ انتہائی بدبخت انسان تھا، لیکن موت آئی نہیں آئی۔ جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگا، ایمان لایا میں بنو اسرائیل کے رب پر۔ فرعون جیسا بدبخت بھی موت کے فرشتوں کو یا موت کو یقینی طور پر اپنے سامنے دیکھنے کے بعد بہرحال ایمان لانے کی کوشش کرتا رہا۔ قرآن نے بیان کیا الان، اب ایمان لانے کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ موت تو آئے گی، کس کنڈیشن میں آئے گی، کس صورت حال میں آئی، کیا کرتے وقت آئی، کیسے آئی، یہ ہے اصل فیصلہ کن سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ عام طور پر ہم جو حدیث سنتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہم سب کو یاد ہے، بلکہ احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بچہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے، وانما لکل امرئ ما نوى۔ لیکن یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص ساری زندگی نیکی کا کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، موت سے پہلے وہ کوئی ایسا عمل کر جائے خدا نہ خواستہ، کوئی شرک کر لیں، کوئی قتل کر دیں کسی کو، نہ بڑا گناہ کر دے، توبہ کی توفیق نہ ملے، تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ اختتام کفر پر ہوا، نافرمانی پر ہوا، تو جہنم میں جا سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص ساری زندگی غافل رہا، غفلت کی زندگی گزارتا رہا، موت سے کچھ دیر پہلے اللہ پاک نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، سمجھ عطا فرما دی، توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد جو توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد موت آ گئی، تو کس بات کا اندیشہ ہے؟ کس بات کا ایک پازیٹو وے میں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا؟ تو ہم سب کو بھی اس بات کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ موت تو بہرحال آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ کس حال میں آئے؟ موت تو کووڈ سے بھی جا رہے ہیں نا لوگ. ڈیلٹا انڈیا سے آیا ہوا ایک وائرس جو 2-3 دن کے اندر بندے کو چٹ کر دیتا، اس کی انٹینسٹی سب جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں لے رہا اگر کسی کو یہ وائرس انفیکشن ہو جائے تو 2-3 دن کے اندر چٹ پٹ. وہ بات دوسری کہ پورا کراچی بند ہے، اور کراچی کے بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں، شاید ان کی تعداد اب لاکھوں میں ہوگی، جو بے روزگاری کی وجہ سے شاید خودکشی کریں گے، جن کے بھوکے بچے بھوکے مریں گے. اس کا لوگوں کو خیال ہی نہیں، نہ ہماری سندھ گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہے. خدا کے واسطے احساس کیجئے، کراچی 3 کروڑ افراد پر مشتمل ایک شہر ہے، زندہ شہر. 3 کروڑ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آ کر روزگار کمانے آتے ہیں، تماشا کرنے نہیں آتے. یہاں جتنی بڑی تعداد بیرون پاکستان میں لوگوں کی ہے، شاید مقامی لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی اگر بیرونی پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی تعداد، جو یہاں کمانے آئے ہیں. روزگاری بند کر دیا گیا، ہر طرح سے سیل کر دیا گیا، پولیس والوں کی چاندی ہو گئی. جیسے کورونا کا آغاز ہوا پولیس والے جشن منا رہے ہیں، جیسے چاند رات کو جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، عید منائی جائے گی کل، اب ان کی چاندی ہے. کووڈ کے اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا تو آپ پر اتنے پیسے چارج ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلا دعوت دینے کے برابر ہے. ایک بندہ کووڈ سے مرے نہ مرے، بے روزگاری سے مر جائے، بھوکا مر جائے. تو میری گزارش ہے سندھ گورنمنٹ سے، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کے واسطے صحیح فیصلے کیجئے، ایس او پیز پر عمل کرامات کرائیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کراچی بند کر دیا جائے، یہ تو ظلم ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل بن سکتی ہے. تو بہرحال دعا بھی کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. مزید یہ کہ کچھ احساس بھی کیجئے خدا کے واسطے. ڈیفنس کلفٹن کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے جو ڈیفنس میں رہتے ہیں، کلفٹن میں رہتے ہیں یا پوش ایریاز میں رہتے ہیں، کہ اس لاک ڈاؤن کا عوام الناس پر براہ راست کیا اثر ہو رہا ہے. نکل کے دیکھیے ذرا، لانڈی کورنگی جائیے، شاہ فیصل جائیے، اور کراچی کے دیگر جو پوش ہیں، جو دیگر ایریاز ہیں، وہاں جا کر دیکھیے کس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، ریڈی والا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خاندان کراچی میں ایسے ہیں جو بہرحال بے روزگار نظر آ رہے ہیں، اور جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں. تو ایک گزارش بھی ہے کہ جتنا ہو سکے ایسے خاندانوں کی مدد کیجئے، خاموشی سے جا کر مدد کیجئے، جا کے دیکھیے کس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے تو کرایہ نہیں ہے دینے کے لیے. اور ایسے سفید پوش ہزاروں خاندان ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ تو ہمیں مدد کرنی پڑے گی ان کا جا کر. لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے اور بیٹھ کر سوال نہیں کرتے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچانو انہیں اور ان کی مدد کرو جا کر. بہرحال پچھلے کووڈ کے معاملات میں بھی الحمدللہ کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی تعداد میں صدقہ خیرات کیا گیا. یہ اللہ کا فضل ہے، یقین کیجئے، ورنہ 3 کروڑ افراد میں سے ہزاروں لوگ بھوکے مر جاتے اگر یہاں پر بہت اچھی تعداد میں لوگ صدقہ خیرات نہ کریں. بڑی بڑی ایسوسی ایشنز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کام کر رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی مدد کیجئے، خود جا کے انفرادی طور پر ایسا کام کیجئے. لیکن اس وقت یہ کرنے کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کی بھی ایک ذریعہ ہے. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا عذاب سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، بری موت سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، مقتول فی سبیل اللہ اعلیٰ ترین درجہ ہمارے دین میں نبوت اور رسالت کے بعد، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اس کے لیے برزخی زندگی نہیں ہے. برزخی زندگی کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے لے کر روز قیامت تک جو باسِ بادل موت ہے، اس درمیانی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، جو عام طور پر لوگ قبر میں گزارتے ہیں یا اور کوئی ذریعہ ہو. لیکن شہید فی سبیل اللہ کے لیے کوئی برزخ نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ یاسین ہے، جہاں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کے لیے آیا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. پورا واقعہ قرآن حکیم میں آیا ہے. بہرحال جب وہ اللہ کا بندہ رسولوں کی مدد کے لیے، جس نے دعوت و تبلیغ ایمان کو قبول کیا اور اعلان کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ. یہ اعلان کیا اس نے کہ میں ایمان لایا رسولوں تمہارے رب پر، پس سن لو تم بھی. جیسے ہی یہ اعلان کیا دعوت توحید کا، قوم دشمن تھی پہلے ہی رسولوں کی، وہ سارا غصہ اس شخص پر اترا اور اس کی گردن اڑا دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا. قرآن حکیم کی گواہی ہے، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا. سورہ یاسین، قیل ادخل الجنہ، اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون. اب الفاظ اس کا سٹیٹمنٹ قرآن حکیم میں نقل ہوا ہے ہم سب کی ترغیب کے لیے. جب جنت میں داخل ہوا تو وہ شخص کیا کہتا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا اور مجھے انتہائی عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. تو دان کرنی کیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ آسان راستہ تو ہے، جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے. آسان بھی ہے، یقینی بھی ہے، لیکن جتنا یہ آسان اور یقینی ہے، اسی اعتبار سے محض اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا تو ہم سب کی ہونی چاہیے. لیکن بہرحال پیغمبر کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلسل ایک جد و جہد کا نام ہے. ساری زندگی اپنے قول اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے گواہی دو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع عطا فرمائے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کا. تو اللہ کی راہ میں جو شخص قتل کر دیا جائے، اس کے لیے اعلیٰ ترین درجہ یہ اللہ پاک نے نقل کیا ہے کہ جس کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، اپنے قول سے اپنے عمل سے گواہی دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. تو یہ مشکل اس اعتبار سے ہے، بڑا پیارا شعر ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب آئیے گواہی کے اعتبار سے پہلا درجہ کیا ہے. سب سے پہلا درجہ کہلاتا کردار کی گواہی. ذرا اپنے بارے میں جائزہ لیجئے، کیا ہمارے خاندان والے، برا نہیں منائیے گا، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، ہماری فیملی، ہمارے محلے والے، ہمارے آفس کولیگز، ہمارے خاندان والے ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک رائے وہ ہوتی ہے جو میں اپنے بارے میں رکھتا ہوں، میں بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یہ ہوں وہ. ایک رائے وہ جو دوسرا آپ کے بارے میں رکھتا ہے، کون سی رائے زیادہ بہتر ہے یا کون سی رائے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ یہ ہے گواہی. جیسے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی. جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور مجھے تشریف لائے اپنے گھر اور کچھ اندیشہ ظاہر کیا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ مجھے سردی لگتی ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ محسوس کرتا ہوں، تو کیا گواہی دی تھی سیدہ نے؟ یہ ہے گواہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. آپ یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کے سرپرست ہیں. آپ کا کردار بتا رہا تھا کہ آپ سید المرسلین ہیں، صادق امین ہیں، اور گواہی دینے والی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال گواہی سب سے پہلے آپ کے کردار کی گواہی دینے والے آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے اپنے دوست، آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار. کیا ہم یہ گواہی دے پا رہے ہیں؟ سب سے پہلا سوال. آج بڑا آسان، برا نہیں منائیے گا ذرا، میں تلخ باتیں کر دیتا ہوں کبھی کبھار، لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. بڑا آسان ہے کسی کو موٹیویٹ کرو چلو افغانستان. افغانستان میں تو اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں، بالکل ہو رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو وہاں اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز. انتہائی پاکیزہ اور مخلص خون دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پوری دنیا کے، پوری دنیا کا مخلص مسلمان، چاہے وہ عرب ہو، پاکستانی ہو، افغانستان کی سرزمین میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آیا. چاہے وہ رشیا کے خلاف جنگ ہوتی رہی، چاہے وہ امریکہ کے خلاف ہو رہی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے غلبہ اسلام کے لیے افغانستان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ شہید فی سبیل اللہ ہیں. اللہ پاک ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. لیکن اگلا سوال ذرا اپنے آپ سے کیجئے، آسان ترین راستہ ہے یا نہیں؟ کسی کے اندر جذبہ جہاد اور شہادت اور قتال بھرا جائے اور ان کو کشمیر میں یا افغانستان میں ڈیفیوز کر دیا جائے. ڈیفیوز سمجھتے ہیں؟ بارود بھر کر اس کو دھماکے سے اڑا دیا جائے، وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو بلا شبہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کشمیر کا جہاد ہو، افغانستان کا جہاد ہو، یہ سارا اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں دی جانے والی جانیں اگر اخلاص کے ساتھ دی جا رہی ہوں تو چاہے عرب ہو یا عجم ہو، انشاءاللہ اللہ کے ہاں معذور ہوں گے، اور اللہ کے ہاں یہ شہید فی سبیل اللہ کا درجہ پائیں گے، اور ان کے پاکیزہ خون کی قربانیوں کی وجہ سے انشاءاللہ افغانستان میں، پھر بالآخر پاکستان میں، اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن ذرا اگلا سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ ان نوجوانوں کو جن کو پاکستان سے ڈیپورٹ کیا گیا افغانستان، کشمیر اور دیگر جگہ، اگر یہی نوجوان پاکستان میں اللہ کا دین غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، وہ جماعتیں، وہ تحریکیں جو پاکستان کو اللہ کا ایک عطیہ سمجھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا بولیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اگست کا مہینہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات کریں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ کی پارلیمنٹ جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا آج تک، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں؟ اے بگ کوشچن، اہم سوال اپنے آپ سے کیجئے. آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اور نہ جانے کون کون سی جماعتیں، کسی سے بھی آپ کا تعلق ہو، ذرا یکسو ہو کر اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ کی پارلیمنٹ، پارلیمانی نظام کے تحت پارلیمنٹ آف پاکستان، کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطا کردہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو بڑے اطمینان سے نمازیں پڑھیے، حج کیجئے، عمرے کیجئے، قربانیاں کیجئے، اور اگر نہیں کر رہی، جیسے کہ نہیں کر رہی، تو ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، سورة المائدہ 7 رکوع اپنے آنکھوں سے جا کر پڑھیے. جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. 3 فتوے قرآن حکیم ایسے لوگوں کے خلاف دیتا ہے. اگلا سوال کیجئے، پارلیمنٹ تو ایک پورے پاکستان کی ریپرزینٹیٹو ہے نا، یہ عدالتی نظام بھی تو آپ کے ملک ہے، آزاد مملکت میں آزاد عدلیہ، کیا آپ کی عدلیہ پاکستان میں عدل قرآن حکیم کے مطابق فیصلے کر رہی ہے؟ اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کے عادل جسٹس صاحب قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ ایک بڑا دلچسپ کوٹیشن آئی تھی، یقین کیجئے پڑھ کے میں حیران رہ گیا، کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے عدالت میں، اور جو بھی آتے ہیں حل دیں، جو گواہی دینے آتے ہیں، گواہی لینے آتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھو کہو جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ قرآن لے گیا جسٹس صاحب کے پاس، جسٹس صاحب آپ بھی اس پر ہاتھ رکھیے اور فرمائیے کہ جو فیصلے کریں گے اس کتاب کے مطابق کریں گے تو میں آپ کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں۔ جسٹس صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے ملک میں آج تک 1896، 1896، 1937، یہ دو بڑے اہم ایونٹ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آج تک آپ کے ملک میں، مملکت خداداد پاکستان میں، قانون سازی، قانون عدالت میں جو قوانین چل رہے ہیں وہ 1896 کے مطابق چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ملک آزاد ہے، آزادی لے کے رہیں گے، آزادی بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج تک عدلیہ آزاد ہے اور فیصلے کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، قرآن کی آیت مبارکہ موجود ہے۔ آپ کے ملک میں، میں نے صرف اشارہ کیا سمجھانے کے لیے، چوروں کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے۔ زانی کے بارے میں قرآن حکیم واضح طور پر فرماتا ہے، زانی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، 100 کوڑے لگاؤ۔ سورہ نور پڑھ لیجئے، کیا ملک میں زانیوں کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ زانیوں کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ خاتون نے کوئی، بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں سے اشارہ کر رہا ہوں، نور مقدر نامی کوئی خاتون، ان کو قتل کر دیا گیا، پورا میڈیا نے ان کو دکھایا ایسا بے دردی سے قتل کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، قاتل کی، قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب دلچسپی لے رہے ہیں اس کیس میں، لہذا قاتل کو تو سزا ہوگی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ وہ نور مقدم صاحبہ محترمہ 10 دن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھیں بغیر نکاح کے، یہ کوئی جرم ہے پاکستان میں؟ ایک عورت 18 سال کی اگر ہو گئی ہے، آزاد مردی سے کسی مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے نکاح کے بغیر، کیا آپ کے ملک میں اس کو زنا کی کوئی حدود اور آرڈیننس نافذ ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ قاتل کو تو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، کیا شک ہے، قاتل کی سزا قتل ہے، قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ لیکن عدلیہ اس جرم کو جو وہ خاتون کر رہی تھی، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان، برا نہیں منائیے گا، یا آپ کے ملک، آپ کے شہر کراچی، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹیز کے نوجوان لڑکے لڑکیاں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وی آر فرینڈس لیونگ ٹوگیدر، دیٹ از اونلی دا فیملی سسٹم، یہ ہے خاندانی نظام جو نکاح کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، ناجائز طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کیا اس کو جرم سمجھا جا رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے تو بڑی کوتاہیاں جو ہمارے اسے ہو رہی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر آ رہے ہیں۔ بہرحال اپنے قول سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا، اپنے کردار سے گواہی دینا، یہ ہے مطلوب۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے شخصیت کے اور کردار کو اور ان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شہادت علی الناس کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں دکھی دل کے ساتھ۔ اگست کا مہینہ آتا ہے تو پاکستان کا مطلب کیا یا جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، 5 اگست آیا اور گزر گیا۔ 5 اگست کچھ یاد آیا؟ 5 اگست کا دن کسی سے ایفیلیشن تھی ہماری؟ 2 سال ہو گئے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے، پہلے اس کو میڈیا نے خود نمایاں کیا تو ہماری بھی کچھ نہ کچھ ہمدردیاں تھیں، اب ہمدردیاں بھی ختم۔ کشمیری بہن ماؤں بیٹیوں کی جو چیخیں جب رب کائنات نے سنی ہوں گی، یقین کیجئے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ ذرا تصور کیجئے کیا حال ہے اس وقت کشمیر کا، اکثر و بیشتر میڈیا نہیں دکھا رہا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ورنہ پورے کشمیر میں ہندوستان ہندو بنیے ہندو ہندو ویسی ویسی فوجی کہہ لیجیے کہ جس طرح ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اکثر اب اس طرح ہمیں اس کا شعور ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی دنیا میں جہاں کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، بہرحال دعا کریں اللہ پاک کشمیر کو آزاد کر دے اور وہاں ہونے والے ظلم و ستم کو بہرحال اللہ پاک ختم فرمائے اور ان کو واقعی آزادی عطا فرمائے جیسے ہم آزاد ہیں بظاہر، نمازیں پڑھنے الحمدللہ اور دیگر کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے اور ان کو آزادی عطا فرمائے اور مزید یہ کہ ان کو اسلام سے محبت عطا فرمائے۔ دوسری گزارش میں نے آپ حضرات سے خاص طور پر کی تھی، ایسے اداروں کو ڈاؤن میں کیجئے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیجئے، خود جا کر کیجئے جو اس وقت لاک ڈاؤن میں لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، فائنینشلی مدد کر رہے ہیں، راشن ان کے گھروں میں فراہم کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے ورنہ ہزاروں لوگ بھوکے مر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شہادت علی الناس کی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے عطا فرمایا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، اس آزادی کی ناقدری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، تو یہ لاک ڈاؤن، یہ وائرسز، یہ قتل و غارت، یہ مزید بڑھے گا، اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف۔ ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف پلٹیں گے نہیں، استغفار نہیں کریں گے، اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے، تو یہ عذاب ہی کی شکلیں مزید سخت سے سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان باتوں کا شعور عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔